الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم بركاته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله لي فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمي وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمه للارامل مولا صلى الله عليه وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سے تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یوں تو ہم سورۃ الانعام کی چند ان بنیادی آیتوں کی تشریح و تفسیر گزشتہ چند جمعہ سے ذکر کر رہے تھے کہ جس میں نو کے قریب وہ احکام اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمائے جس کی پابندی ایک مومن کے اوپر لازم ہے، جس میں توحید باری تعالیٰ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اور خود تو ظاہری اور باطنی بے حیائی کے کاموں سے روکنا ہے۔ اور قرآن کریم نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ ظاہری اور باطنی کچھ برائیاں ایسی ہیں جس سے مومن اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ ظاہری برائیاں تو وہ ہیں کہ جو بظاہر شریعت مطہرہ کی مخالفت کے کام، یعنی اور علماء نے اس کو ذکر کیا ہے بے حیائی کے کام، بے شرمی کے کام، زنا ہے، لواطت ہے، علیہ اللہ، اور ہر وہ چیزیں جو فحاشی کی طرف بندے کو ابھارتی ہیں، ان چیزوں سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے مومن کو پابند کیا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ جب وہ چیزیں انتشار اور ایک ہنگامہ بپا کر لے تو اس وقت خود کو روکنا، بلکہ وہ چیزیں جو اس کے ذرائع ہیں، جو بے حیائی کے کاموں تک لے جانے والے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ مثلاً شریعت مطہرہ نے آنکھ کے پردے کا خاص حکم رکھا تھا کہ آنکھوں کو، کیونکہ آنکھ کے ذریعے انسان کے دماغ میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں، اور ہمارے وہاں ابتدائی کتابوں کے اندر، بالخصوص منطق کی کتابوں میں، دماغ کی تعریف بھی لکھی گئی ہے کہ دماغ کسے کہتے ہیں۔ تو فرما دماغ اسے کہتے ہیں جس میں خارجی چیزیں اشیاء کی تصویریں چھپا کرتی ہیں، اور پھر وہ تصویریں تصورات کے اندر، خیالات کے اندر، اور پھر اس کے اندر اگر پختگی ہو جائے تو پھر وہ انسان کی عادات اور خصلت کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ تو نیک تصورات، پھر بندہ جس کو قبول کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کی عادات اترتی ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے ان چیزوں کے اوپر بنیادی طور پر ابتدا ہی میں پابندی لگائی ہے جو ایک بہت بڑی ہولناکی اور ایک بہت بڑی تباہی کی طرف لے جانے والا ذریعہ بنے۔ مثال کے طور پر کھلی بدکاری، جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، کھلی بدکاری کی طرف لے جانے والے ذرائع بد نظری ہے، ان چیزوں کو مشاہدہ کرنا ہے کہ جو بندے کو بے حیائی کی طرف ابھار رہے ہیں۔ اسی طرح وہ فحش کلمات پر مبنی موسیقی کو سننا اور ان کلمات کو سننا اپنے کانوں کے ذریعے، جس طرح حدیث پاک کے اندر آیا کہ یہ گانے بجانے جو ہیں یہ زنا کا منتر ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کہ بندے کی طبیعت کو اس طرف لے جا کر یہ ابھارتی ہے۔ تو یہ قرآن نے ذکر کیا کہ ظاہری اور باطنی بے حیائی کے کاموں کو اپنے آپ کو اس سے روکنا، یہ سورۃ الانعام کی ان نو احکام میں سے یہ چوتھا حکم ہے، اور جس میں سب سے پہلی چیز جو ہے بدکاری کی بڑی باتیں جس طرح کے جو زنا ہے، تو اس سے روکنے کے ذرائع کیا ہے کہ بندہ پہلے بد نظری سے، صحبت سے، اور اس ماحول سے جہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذکر میں غفلت پیدا ہوتی ہے، ان دوستوں سے، اس ماحول سے دور رہنا اس پر فرض ہے۔ اور قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر کیا کہ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ مجلس، ہر وہ محفل، ہر وہ سنگت جس میں بیٹھ کر انسان اللہ رب العالمین جل وعلا کو بھولے، اس کے احکام کو بھولے، اور اپنے رشتے، اپنے تعلق کو اپنے رب سے بہت دور پائے، تو نہ پھر ایسی سنگت جائز ہے، نہ ایسا یارانہ جائز ہے، اور نہ پھر ایسی صحبت جائز ہے۔ کیونکہ سب سے پہلی چیز صحبت مؤثر ہے۔ صحبت سے مراد تو ایک ضروری ہے کہ ہم جو گیدرنگ کی صورت اختیار کرتے ہیں یہ ایک صحبت کی ایک صورت ہے، لیکن ہر وہ چیز جس کے ساتھ ہم کوئی بھی وقت گزاریں، چاہے تنہائی کے اندر گزاریں یا لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی گیدرنگ کرے، ہر وہ چیز جس میں ہمارا وقت گزرتا ہے اس کو صحبت کہا جاتا ہے، جس کو آپ کمپنی بھی کہتے ہیں، کہ جس سے کے ساتھ ہم جڑ کر اپنی کسی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے قرآن حمید اس چیز کو ذکر فرمایا کہ ہر وہ صحبت مسلمان پر لازم ہے، اس سے دور رہنا فرض ہے، کہ جس میں جا کر دل پر غفلت تاری ہو، اور غفلت با ایمان کہ بندہ موت کو بھولے یا اللہ رب العالمین جل وعلا کے غضب اور اس کی ناراضگی کے جو ذرائع ہیں اس کو بھولے، اور بندے کے اندر ایسی غفلت پیدا ہو جائے کہ اسے اس کا رب یاد نہ رہے، تو یہ صحبت پھر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور متعدی ہے۔ اس کو متعدی کہتے ہیں، یعنی یہ یکے بعد دیگرے اس کا اثر بڑھتا ہے۔ تربیت کے حوالے سے حضرات صوفیہ کے اس انداز میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک ایسی مجلس میں ہم بیٹھے جہاں پر بے حیائی کے کام تھے، اور وہاں پر بیٹھنے سے ہمیں اللہ رب العالمین جل وعلا کا ہونا اور اس کا مشاہدہ اور اس کا دیکھنا اور اس کے حضور حاضر ہونا اور جس کے ہم بندے ہیں اس کی حاکمیت کا، کہ جو حقیقت ہے وہ ہم سے دور ہوتی چلی جائے، تو فوراً اس مجلس کو چھوڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے دن آج کا تھوڑا خیال ضرور آیا ہے کہ نہیں یہ باتیں غلط ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت اگر وہ اٹھ کے چلا جائے تو اس کی ارادے کی وہ پختگی باقی نہیں رہے گی، بلکہ ایک اسٹیپ آگے بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر وہ اسی صحبت کے وہ اختیار کر جائے اور اپنی توجہ کو جھاڑے، منتشر کرے، اور اللہ کا خوف اور اللہ کی یاد جو اس کو ابھار رہی ہو کہ یہ کام غلط ہے، لیکن وہ اس کو پس کچھ ڈالے، اس کو ہٹائے، اور وہ بے حیائی کی کام یا وہ بری صحبت اس کو اپنے پر لانے کی کوشش کرے، تو دوسرے دن حال یہ ہوگا نفسیاتی طور پر کہ یاد الہی اور تقاضۂ بندگی اور ایک مسلمان کا جو مزاج ہے وہ کیفیت اس سے بہت دور چلے جائے گی، اور بے حیائی، دین سے دوری، اللہ رب العالمین جل وعلا کے مشاہدے کی حقیقت سے دوری، یہ تصور اس کے اندر بہت تیزی سے آیا. اور قرآن نے اسی لیے ذکر کیا کہ کفار کے دل پتھر کیوں ہو گئے، اور یہ کیوں کہا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ مہر لگا دی ہم نے ان کے کانوں پر، مہر لگا دی ہم نے ان کے دل پر اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ، ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی. تو اب اللہ نے اگر مہر لگا دی ہے تو وہ حق کو کیسے سنے گا؟ اللہ نے اگر آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے ہیں تو وہ حق کی طرف کیسے جائے گا؟ ایسا نہیں، انسان کو مجبور محض نہیں بنایا گیا کہ اللہ نے مہر لگا دی. مہر لگانے کا معنی یہاں پر نتیجے کے طور پر، ایک مریض اگر جن چیزوں سے اس کی صحت بگڑتی ہے اگر وہ طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر کے کہنے پر عمل نہ کرے اور انہی چیزوں کو استعمال کرتے رہے جس سے اس کی طبیعت بگڑتی ہے، یعنی مٹھائی کھاتا رہے جبکہ ڈاکٹر نے اس کو میٹھے سے منع کیا، جو چیزیں کولیسٹرول کو بڑھاتی ہیں یا اور بیماریاں جس طرح عام جو ہے میں اس کی مثال دے رہا ہوں، تو بندہ اس حکیم مخلص کی بات کو نہ سنے اور بد پرہیزی کرتا رہے، اور حال یہ ہو کہ جناب پھر اس کو آئی سی یو یا ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ بس اسی مرنے کے قریب، تو ڈاکٹر نے اس کو نہیں مارا، اس نے اس مشورے کو قبول نہ کیا اور بد پرہیزی میں یہ نتیجہ مرتب ہوا. تو لہذا دل پر مہر لگ جانا یہ بد پرہیزی کا نتیجہ ہے. اللہ نے مہر نہیں لگائی، اللہ نے یہ بتایا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو اگر تم پابندی سے رکھ لو گے اور اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے اور اس میں دل لگاؤ گے تو پھر ہماری یاد تمہارے دل پر نہیں رہے گی، حق تمہارے دل سے رخصت ہو جائے گا. اور اس چیز کو کہا گیا کہ مہر لگ گئی، ہماری یاد تمہارے دل پر نہیں رہے گی، حق اور باطل میں تمیز کا جو توازن اور معیار ہے وہ تم سے دور ہو جائے گا. اس کو کہا گیا کہ جناب آنکھوں کے آگے پردے آ گئے. تو یہ بد پرہیزی کا نتیجہ تھا، یہ نہیں کہ کافروں کے دلوں پر مہر لگ گئی تھی اور جناب وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے تھے. اپنی جو رویہ ہے، جو قدرت کا مشورہ ہے، وہ انہوں نے لیا اور دل، آنکھیں اور کان، کیونکہ آنکھ اور کان قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ دل کے اندر جو شوق پیدا ہوتا ہے، تو سورہ اسراء 15 پارے میں اللہ نے فرمایا دل کے اندر جو شوق اور محبت، کسی چیز کی طرف رغبت اور میلان یہ پیدا ہوتا ہے، تو دو دل کے ذرائع ہیں جو دل کی طرف اس بات کو منتقل کرتے ہیں. قرآن میں فرمایا ایک آنکھ اور ایک کان، یہ دل کی طرف چیزوں کو پہنچانے کے ذرائع ہیں. تو اس لیے صحبت اور بد نظری، بے حیائی کے کاموں سے روکا اس لیے گیا کہ پھر یادت قلب منتقل ہوتی ہے اور قلب کی فکر کا زاویہ چینج ہوتا ہے، اور پھر اس کو کہا گیا کہ جناب دل پر مہر لگ گئی اور آنکھوں کے اوپر مہر لگ گئی. تو قرآن کریم نے اس کو یہ ذکر کیا اور باطنی طور پر یہ فرمایا کہ باطنی بے حیائی کیا ہے. تو فرما باطنی بے حیائی یہ ہے کہ حسد، تکبر، بغض، ریا، یہ اخلاق رذیلہ اور برے اخلاق جو ہے یہ باطنی بے حیائی ہے. اللہ رب العالمین نے مومن، کیونکہ انسان کی ذات جو ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں سے جڑی ہوئی ہے، تو جس طرح ظاہر میں یہ کام نہیں کرنا ہے کہ بے حیائی کی طرف ابھارے، اسی طرح ایسی صحبت، کیونکہ انسان فطرتاً تقلیدی پسند ہے، کسی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے اور کسی کے صحبت میں بیٹھ کر اس سے رویہ، اس سے مزاج کو اخذ کرتا ہے، لیتا ہے. اور وہ چیزیں جب منتقل ہوتی ہے کہ جب وہ ایسی صحبتوں میں بیٹھتا ہے جس میں جو اس کے لیے آئیڈیل لوگ ہوتے ہیں، تو فرما ایسی صحبتوں میں نہ بیٹھو، ایسوں کو آئیڈیل نہ بناؤ، ایسوں کو مبتدا نہ بناؤ کہ جس کے دل میں ہمارا خوف نہ ہو. اب دیکھیں قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا کہ مومن کون ہے. فرما مومن وہ ہے جو متقی ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے. تقوی کے کئی معنی، تقوی کا معنی یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی، تقوی کا معنی یہ ہے شریعت کی پابندی، یہ سب سے اپنے درجے پر، لیکن اصل تقوی جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. جس طرح کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے حضرت عبی بن کعب سے یہ پوچھا کہ اے عبی تم بتاؤ کہ تقوی کیا ہے، تو حضرت عبی بن کعب کہنے لگے یا امیر المومنین میرے نزدیک تقوی کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ ایسے وادیوں سے، ایسی جھاڑیوں سے اور کاٹوں کے ایسے جھنڈ سے آپ گزر رہے ہوں کہ گرد دائیں طرف بھی کانٹے ہیں، بائیں طرف بھی کانٹے ہیں، اور آپ کو اس سے نکلنا ہے، تو آپ کیسے نکلیں گے؟ حالانکہ فاروق اعظم خود ان سے بڑے عالم ہیں, لیکن ان کی حوصلہ افزائی کے لیے, ان کی دانائی کے لیے تو فہم قرآن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص طور پر ملا ہے. حضرت فاروق اعظم کو ان سے زیادہ ملا ہے, کیونکہ فاروق اعظم وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 11 سال کے قریب کا عرصہ صرف سورہ بقرہ حضور سے سمجھی ہے, اشارہ اللہ صاحب کہتے ہیں. اور فرمایا جس وقت سورہ بقرہ میں نے سمجھی, یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورہ بقرہ تو مدینہ منورہ میں اتری ہے, اس سے کیا مراد تھا, اس کے کچھ مضامین مکی بھی ہیں, اس سے متعلق آیا. فرمایا جب میں نے 11 سال حضور سے سورہ بقرہ سیکھ لیا تو پھر میرا ایک بڑا خوبصورت اونٹ تھا جو میرا بڑا عزیز تھا, میں نے اس کو ذبح کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. تو فاروق اعظم کو عبید بن قاب سے بڑے عالم ہیں. ظاہر سی بات ہے میں نے سنت میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ترتیب خلافت کے اندر آپ کا مرتبہ جس طرح بلند ہے اس طرح علم فضل کے اندر دیگر صحابہ میں آپ کا رتبہ بھی بہت بڑا ہے. تو عبید بن قاب سے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کی علمی دانائی اور مسئلے کی شناسائی کو پوچھتے ہوئے شاہ فرمایا کہ عبید تم کیا کہتے ہو, تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عبید بن قاب جو حضور کے بڑے عظیم صحابی ہیں, قاری قرآن ہیں, اور وہ قاری ہیں جن کا قرآن حضور فرماتے ہیں جب تو قرآن پڑھتا تو جبریل خود آتے تیرا قرآن سننے. یہ وہی ہے جو 20 رکعت تراویح کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مصلی پر کھڑا کر کے 20 رکعت تراویح باقاعدہ شروع کر دی. تو عبید بن قاب کہتے ہیں کہ حضور میرے نزدیک تقویٰ کیا ہے جو ہر مومن کے لیے, اور حضور نے بار بار کہا تقویٰ ہا ہونا, تقویٰ ہا ہونا, تقویٰ ہا ہونا, یعنی اپنی شہادت انگلی اٹھا کر آقا نے فرمایا دل کی طرف, تقویٰ یہاں ہوتا یعنی دل کی طرف ہوتا. اس لیے ظاہر پر بناوٹ ہو اندر سے بندہ فارغ ہو یہ ٹھیک نہیں. فاروق اعظم کی بڑی میچیور طبیعت کی شخصیت ہے, ان کے نزدیک تسنن خامخا کا جس کو ہم ڈرامہ بازیاں کہتے ہیں, فاروق اعظم بہت پختہ طبیعت ہے, اور ان کے نزدیک یہ ایسا نہیں کہ میں نے آپ کو متاثر کرنا ہو تو میں آگے آپ کے آگے لومڑی کی طرح حرکت کروں. فاروق اعظم بڑے بیدار آدمی, وہ کہتے ہیں بالکل مناسب رہو, اپنے آپ کو حضور کے دین کا پابند رکھو, یہ ڈرامہ بازیاں نہ کرو. کیونکہ بندہ علماء کے پاس مشائخ کے پاس جب آتا ہے اپنے کسی گھر سے تو بڑا جیسا بڑا موقر ہے, دین کا بڑا پابند ہے, باہر نکلنے کے بعد اس کے بد مذہبوں کی صحبتیں اور الٹی سیدھی باتیں. سیدنا فاروق اعظم بہت پختہ مزاج ہے, اور ولایت کا ایک بہت بڑا دروازہ آپ کی ذات مبارکہ سے کھلتا ہے. اس طرح میں اکثر آپ ذکر کرتا ہوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محمد سے دہلی نے نقل کیا کہ ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ مسجد شریف کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندے کو نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اور نماز اس طرح پڑھ رہا تھا کہ اس نے اپنے دونوں کندھوں کو بہت جھکایا ہوا تھا اور سر کو بھی جھکایا ہوا تھا. آپ نے نماز کے بعد اس کو بلایا, کہہ دے رہا ہوں وہ آیا, فرما کیا کر رہے تھے؟ تو نماز پڑھ رہا تھا. یہ جسم کو تم ٹیڑھا میڑھا کر رہے تھے, یہ کیا تھا؟ کہہ رہے میں عاجزی کر رہا تھا. تو فرما آئندہ یہ نہ کرنا, عاجزی یہ تیرے کندھے کو جھکانے کا نام نہیں, یہ دل کو خدا کی طرف لگانے کا نام ہے. تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج ہے, بالکل ایک بیدار, ایک متین, ایک سنجیدہ شخصیت کہ جو عمل سے, کردار سے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. ان کی ظاہری حرکات اگر وہ للچانے والی تصوروں اور یا بناوٹ ہو, یہ صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت سے بہت بعید ہے. اس لیے حضور نے فرمایا میرا عمر بڑا عجیب ہے, فرمائیے رہتا بھی تنہائی ہے, فرمائیے حق بولنے میں اتنا بیدار ہے کہ تنہائی ہوگا. تو آپ کی شخصیت کے مبارک ایسے ہے کہ آپ نے 50-100 چیلوں کو ساتھ لے کر نہیں پھرنا ہوتا, بلکہ آپ کہتے ہیں میرے ساتھ وہ چلے گا جو کردار میں ٹھیک ہوگا. میرے آگے کسی قسم کی عاجزی کی حرکت کرنے کی بجائے حیا کرو اللہ سے, اور اس کے رسول سے, اور اس کے دین سے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ایسے عظیم ہستیوں کے ہم ماننے والے ہیں تو ہمارے مزاج کے اندر بھی یہ بیداری ہے. ہمارے اندر کیا ہوتا ہے جب تھوڑی دیر کے 5 منٹ کے ہم سے جھک کر ملا مجھے, اور یہ تو بڑا ہمارا احترام ہوگا. تمہاری اوقات کیا تھا؟ تمہارا احترام ہے, احترام وہ اللہ کے دین کا کرے, احترام وہ نبی پاک کی سنت کا کرے. وہ باہر نکل کے جناب جو ہے کہ وہ دین کی علامتوں کو روند رہا ہو, غلط لوگوں کی تائید کر رہا ہو, شریعت اور دین کے خلاف باتیں کر رہا ہو, اپنی ساری قوت کو اسلام کے خلاف استعمال کر رہا ہو, لیکن آپ کو اس نے اتر کا تحفہ دے دیا اور آپ عاشق ہو گئے کہ جناب یہ بہت نیک آدمی. نیک آدمی کا آپ کیا دیتے نام ہے نیک آدمی؟ نیک آدمی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرتا ہے. تو یہ سید فاروق اعظم. تو اب یہ ذرا آخری کی جو سنیے, جو حضرت عمر کا یہ مزاج آپ نے سن لیا, اب یہ پوچھتے ہیں عبید بن قاب سے کہ تو بتا تقویٰ کیا ہے, تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تو حضرت عبید بن قاب کہتے ہیں کہ حضور میرے نزدیک تقویٰ جو میں سمجھا ہوں
قرآن و سنت اور مزاج مصطفیٰ کریم کی سنجیدگی سے وہ یہ ہے کہ اگر کانٹوں کی وادی ہو, یعنی کانٹوں ادھر بھی کانٹے ادھر بھی کانٹے, اور اس کا جھنڈ ہو اور آپ کو گزرنا ہو تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ تو آسان بات ہے, عمل کو کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن طریقہ آسان ہے کہ جناب میں اپنے کپڑوں کو بچوں کانٹوں میں الجھ نہ جائے, کانٹے سے چپک نہ جائے, تو میں اپنے کپڑوں کو ذرا سمیٹوں گا اور کانٹوں سے بچتا ہوا میں نکلوں گا. تو فرمایا یہی تقویٰ ہے. میرے جی تقویٰ یہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ فتنوں کی اور گناہوں کی آمدگاہ ہے مثل کانٹوں, اور ایک مومن بندہ وہ ہے جو اللہ کی طرف توجہ کر کے اپنے آپ کو کانٹوں سے بتا کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا. یہاں پر حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے ایک بہت پہلی بات کی, کیونکہ داتا صاحب عرض بھی آ رہا ہے انشاءاللہ 25 تاریخ کو ہم پنج گنجے ولایت سید داتا گنج بخشی حجیری رضی اللہ عنہ, حضرت مجدد الفشانی رضی اللہ عنہ, حضرت سرکار پیر مہرنی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, پانچوں بزرگوں کا عرس انشاءاللہ 25 کو بروز بدھ عشاء سے متصل ہی کریں گے. جو آنا چاہے تشریف بلائے, لنگر بھی ہوگا انشاءاللہ. تو اس میں انشاءاللہ بزرگوں کی تعلیمات, کیونکہ یہ پانچوں بزرگوں کا عرس اسی مہینے میں ہوتا ہے سفر پر, تو ہم سنی الحمدللہ تصوف و طریقت سے ہمارا تعلق ہے, تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اسلاف کے جو آراس ہیں وہ نہ چھوٹے, اور کوشش کی جاتی ہے اس مسجد کے اندر کے جن بزرگوں کے آراس جن سے ہمارے شجرے اور ہمارے ایمان وابستہ ہے ان کی سیرت اور کردار اور ان کے فضائل مناقب کو ذکر کیا جائے, اس لیے کہ اللہ خود اپنے محبوبوں کے ذکر فرماتا ہے. حضرت بائی مستانی بڑی پہلی بات کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں جب ان سے کسی مرید نے پوچھا کہ حضور آپ کیا کہتے ہیں تقویٰ کیا ہوتا ہے, تو انہوں نے فرمایا میرے نزدیک تقویٰ یہ ہے, بڑی بنیادی بات ہے توجہ سنی, فرماتے میرے نزدیک تقویٰ یہ ہے کہ تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے. آپ کسی سے دیکھیے کہ پورے یعنی تمام کیفیات اور تمام ذرائع تقوی کی آپ لاکھ تعریف کریں اس کو ایک جگہ پر لا کر جمع کر دیا, اور فرمایا یہ ہے کہ جہاں پر تیرا مالک تجھے دیکھنے سے ناراض ہوتا ہے اور تجھے وہ وہاں نہ دیکھے, تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حکم ہے. یہاں پر بھی صوفیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, کیونکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا علیہ السلام کے رأس الحکمت مخافت اللہ او کما قال, کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب تک دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہ ہوئے تھے تو ایک انسان ہونے کی وجہ سے دیگر چیزیں وابستہ تھی, لیکن جب حضور پر ایمان لے آئے, یعنی اکثریت وہ تھی نا مکہ کی جو بت پرست تھی, لیکن جب حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر دیکھیے کہ دوبارہ کبھی بت پرستی نہیں, جب شراب کی بوتلیں توڑ دی جب تک حکم نہیں آیا تھا, جب تک حکم نہیں آیا تھا بعض وزیر یہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے, یہاں پیو تو حرام ہے وہاں پیو تو حلال ہے. میں نے کہا ہندوؤں کے پروردہ اسی کو تو اسلام کہتے ہیں, یعنی بعض دہریے قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دین کا مذاق اڑانے کے لیے, اور ایسے اپنا چہرہ دیکھنا جائز ہے صحبت و بدور کی وجہ سے تو سلام کرنا بھی جائز ہے, جن کے دل میں اسلام کی حرمت اور قدر نہ ہو یہ خام خواہ نہیں آپ سلام کریں, تو جس طرح صلہ رحمی شریعت کا حکم ہے اس طرح سوشل بائیکاٹ بھی شریعت کا حکم ہے, لیکن ملنا بھی پھر اللہ کے لیے ہو اور دور رہنا بھی پھر اللہ کے لیے. تو دہلی قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو دنیاوی تعلیم کا بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں اور مبلغ علم یہ ہے کہ وہ دو لفظ مائی پر آ کے دھمکی نہیں بول سکتے, یہ اپنے معافی زمین کو نہیں بیان کر سکتے, تو یہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ یہاں پیو تو حلال ہے حرام ہے وہاں پیو تو جو ہے وہ حلال ہے. تو ہم نے کہا یہ جو بات آپ کرتے ہو یہ تمہاری صحبتیں یہ تمہارے اندر اترا ہوا حرام میں جو پیٹ میں جو لقمہ ہے یہ تمہیں دین کے خلاف یہ بات ابھارتا ہے, ورنہ جو تمہارے دل میں تمہاری نظروں میں ذرا حیا اور غیرت ہو تو اپنے رب کے احکام کے اس طرح مذاق نہ اڑاؤ جس طرح تم یہ جملہ کہتے ہو کہ جناب شراب یہاں پیو تو جناب جو ہے کہ وہ حرام ہے اور وہاں پیو تو حلال ہے. تو میں نے کہا یہاں جو ہے وہ خبیث ہے وہاں وہ ہے جو طیب ہے, اس شراب خبیثہ سے اور اس شراب طہورہ کا آپس میں اتنا زیادہ فرق ہے جیسے دودھ اور پیشاب کے اندر ہوتا ہے. قرآن نے ذکر کیا وہ صفا ہوں رب شراب طہورا, کہ رب کریم خود انہیں پاکیزہ شراب یعنی شربت پلائے گا اور وہ نشہ ان کے اوپر طاری ہوگا جو انہیں رب سے جدا نہیں کرے گا بلکہ رب کی طرف اور راغب کرے گا. اور ایک بات یہ ہے اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے کہ یہاں پیئے حرام وہاں بھی یہ حلال. تو میں نے کہا کہ آپ کے لیے فلاں عورت کیسے حلال ہوگی؟ یعنی تھوڑی دیر پہلے وہ اجنبی تھی, دو جملے آپ نے بولے اور 10,500 روپے مہر دے دیا, عورت حلال ہو گئی آپ کی. تو میں نے یہ کیسے حلال ہوگی؟ یعنی کہ کسی اور عورت کے پاس جاؤ حرام, اس کے پاس جاؤ حلال. دو جملے کہہ کر اور تھوڑا سے مہر دے کر ایک عورت حلال ہو جاتی ہے, دوسری عورت اس کے لیے حلال نہیں. لیکن یہ حلال یہ کیا ہے؟ یہاں پیوں تو حرام ہے, وہاں پیوں تو حلال ہے. تو میں نے کہا یہ عورت حلال دو گواہوں سے نہیں ہوئی, یہ عورت حلال مہر کی رقم سے نہیں ہوئی, یہ اللہ اس کے رسول کے کہنے سے ہوئی, یہ اللہ اس کے رسول کے کہنے سے ہوئی. اصلا یہ تو اسی اللہ اس کے رسول نے فرمایا کہ یہ حرام ہے اور وہاں حلال ہے. پہلی بات اس کی کیفیت, اس کی کمیت, اس کے معاملات بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو میرے دوستو یہ شریعت مطہرہ کا مزاج ہے کہ مالک تجھے وہاں نہ دیکھے, جا دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا. آخری گفتگو جو جمعۃ المبارک کے خطبے میں میرے آقا اکثر فرماتے تھے وہ تقویٰ اور خوف الہی. میں اس پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اگر آپ دیکھیں تو پہلے بت پرستی کا بھی رواج تھا, دیگر اور رواج تھا, لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر شراب کی بوتلیں جب توڑ دی تو کبھی منہ سے نہیں لگے. بے حیائی کے کاموں سے توبہ کیا تو لوٹ کر نہیں آیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو مرتب کرنے والے لوگوں نے اس کو اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کی کہ ایسی تربیت کا کیا نکھار تھا. تربیت کو استاد بھی کرتا ہے, باپ بھی کرتا ہے کہ ڈنڈے کو دیکھ کر بیٹا اس کے سامنے بالکل انسان بنا ہوتا ہے, لیکن اکیلے میں اس نے وہی کام کرنا ہو. تربیت تو جناب جو ہے کہ وہ استاد بھی کرتا ہے کہ اسکول جب آنا ہے تو یونیفارم صحیح ہونی چاہیے, ناخن کٹے ہونے چاہیے, استاد کے ڈنڈے کے ڈر سے بالکل صحیح ہوتا ہے. لیکن باہر جب نکلتا ہے تو پھر وہ, لیکن حضور سے یہ بھی عالم کی تربیت کا معیار یہ ہے کہ جیسے وہ آپ کے سامنے ویسے وہ تنہائی ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تربیت جو آپ نے کی ہے, اور اسی طرز کو صوفیہ نے پکڑا, اس لیے ان کی تحریک مضبوط ہو گئی. یہ تو آج تک خانقاہیں منجمد ہو گئی ہیں, کیونکہ جو بادشاہ تھے وہ مزاروں میں چلے گئے, دو نمبر سیٹوں پر آ گئے. جو تربیت کرنے والے لوگ تھے وہ کم نظر آ رہے ہیں, کیونکہ خانقاہوں کا مقصد تو صرف یہ نہیں تھا نا کہ 500 گز کا ڈیفینس میں بنگلہ لے کر خانقاہ شروع کرے, بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تربیت کیسی ہوگی لوگوں کی, ان کی فکری تربیت کیسی ہوگی. تو میرے دوستوں اس پر گفتگو سنیے, تو اس پر تمام محققین نے یہ کہا کہ سرکار نے ایک بیج ان کے اندر ڈال دیا فکر کا, حقیقت, جس نے انہیں نہ ظاہر میں کبھی بے ادب ہونے دیا, نہ تنہائی کے اندر کبھی بے حیا ہونے دیا. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا خوف خدا, اللہ کا ڈر. اور یہی حضور فرماتے تھے کہ رأس الحکمت مخافت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ساری تربیت کی دانائی جو ہے وہ اللہ کا خوف, اور خوف سے مراد محبت ہے. یہاں اس لیے کہ آپ کسی کو ڈرا کر جیل میں بند کریں گے, نکلنے کے بعد آپ کو مارنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ ڈر کے بعد انسان باغی ہوتا ہے. لیکن خدا سے بندہ جتنا ڈرتا ہے اتنا اس کا عاشق ہوتا ہے. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ خوف دھونس والا نہیں ہے, یہ احترام والا, یہ حیا والا, یہ محبت والا ہے. اس لیے بھائی ہندوستان نے فرمایا, اسی طرح آپ سنیے کہ تقویٰ کیا ہے. فرما تقویٰ یہ ہے کہ تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے. کسی صوفی صاحب کے بزرگ کے مرید نے ان سے کہا, حضور میرے لیے ذرا دعا فرمائے اور اعلیٰ دعا فرمائے. تو آپ نے دعا فرمائی, اللہ تیری تنہائی کو چھاتا کرے. تو ظاہر ہے ہم بڑے نیک ہوتے ہیں, لیکن تنہائی میں جس وقت ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اس وقت ہم کیا تول رہے ہوتے ہیں, کیا دے رہے ہوتے ہیں, کیا گن رہے ہوتے ہیں, کیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں مال, کیسے بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جل والا شریف اس احکام پہ ہمیں توفیق دے, ہمیں اور ہماری تنہائیوں کو اللہ نیک کرے, ہماری پرائیویسی جو ہے, ہماری خلوت کہ جس میں ہم تنہا ہوتے ہیں اور ہمیں مظاہر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا, ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, ٹیلی ویژن سامنے ہوتا ہے, موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, نیٹ آن ہوتا ہے, ہم تنہا ہوتے کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ تنہائی میں جس نے خدا کو یاد رکھا اسی کو پتا چلے گا کلمہ پڑھنے کی لذت کیا ہے, اور اسلام کسے کہتے ہیں اور مسلمانی کسے کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے ظاہر باطن کو ایک کرے, ہمیں عمل کی توفیق دے, اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو تقوی کے شعار کو بیان کیا ہے, اللہ ہم تمام کے دلوں کو نرم کرے اور تقوی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.